فقالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پہلے اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، اس کی خرابی دور کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ چیز ریپیئرنگ کے بعد، سدھارنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں، اپنے گھر میں رکھیں، جس مقصد کے لیے وہ چیز خریدی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اس میں اس کا استعمال کریں. یہ دنیا کا رواج ہے اور ہر شخص اس کو جانتا ہے. مثال کے طور پر میری کلائی میں گھڑی ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ کلائی پر باندھی جائے اور نماز کا، دکان پر جانے کا وقت، پلین کا وقت، شہری افطار کا وقت اس سے معلوم کیا جائے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا یہ مقصد ہے. تو جب تک یہ ورک کر رہی ہے، صحیح ٹائم بتا رہی ہے، اس کا چال چلن درست ہے، تو آپ اس کو پھینکیں گے نہیں، آپ اپنی کلائی پر باندھیں گے. اگر آپ نے کبھی اتار کر رکھ دیا اور کسی چھوٹے بچے نے اس کو کھیلنا شروع کیا تو آپ اس کے ہاتھ سے چھین لیں گے. یہ بچہ نادان ہے، کہیں اس کو خراب نہ کر دے. آپ اس کی حفاظت کریں گے، اس کو خراب ہونے نہیں دیں گے. اور اگر یہ آگے پیچھے بھاگنے لگے، بند ہو جایا کرے، جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہو، تو پھر آپ اس کو اپنی کلائی پر باندھ کر نہیں گھومیں گے. کسی نے اگر آپ سے وقت پوچھ لیا آپ کی گھڑی بند ہے، تو آپ اس کو ٹائم بتا نہیں سکیں گے، اور اگر بتایا تو وہ غلط ہوگی، بات وہ غلط ہوگی، اور وہ ہنسے گا کہ ٹائم یہ ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے. اس لیے آپ پہلی فرصت میں اس کو واچ میکر کے حوالے کریں گے کہ دیکھ اس میں کیا خرابی ہے. اوپر سے تو وہ ٹھیک دکھائی دیتی ہے، لیکن اب اندر اس کا سینٹر آؤٹ ہو گیا ہے، بال بیئرنگ ٹیڑھی ہو گئی ہے، کوئی اور اس میں خرابی ہو گئی ہے. اسے کھول کر کے اس کے اندر کو جو خرابی ہے اسے دور کرتا ہے. اگر گھڑی جیسے پہلے کام کر رہی ہے ویسے کام کرنے لگے، تو مسجد کی گھڑی پھر مسجد میں لگا دی جائے گی، ہاتھ کی گھڑی گھڑی کلائی پر باندھ دی جائے گی، دکان کی گھڑی دکان میں آ جائے گی. اچھی ہے تو اپنی جگہ پر ہے، اور خراب ہو گئی تو جگہ سے ہٹا دی جاتی. یہ ہے دنیا کا طریقہ. ہر چیز کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اچھی رہتی ہے تو اپنے مقام پر، استھان پر رہتی ہے، اور بگڑ جاتی ہے تو وہاں سے ہٹا دی جاتی. ہٹانے کے بعد اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے, درست ہو جائے تو پھر وہ اپنے مقام پر آ جاتی ہے. یہ ایک دستور ہے دنیا کی ہر چیز کا. اسی طرح اے انسان, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے. اگر ہم اپنا صحیح کام کرتے رہیں گے تو جو ہماری عزت ہے, ہمارا مقام ہے, اور جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, اس مقام پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ رکھے گا. اور جب بگڑ جائیں گے تو جب ایک گھڑی کلائی پر رہنے کی حقدار نہیں ہے بگڑنے کے بعد, مسجد میں رہنے کی حقدار نہیں ہے بگڑنے کے بعد, اسے وہاں سے اتار دیا جاتا ہے. ایسے انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانیت کے استھان سے, انسانیت کے مقام سے اس کو نیچے اتار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم نہیں کیا, ہم بگڑے اس لیے ہماری عزت بگڑ گئی, ہم بگڑ گئے اس لیے ہمارا منصب چھوٹ گیا, ہم بگڑ گئے ہمارا اسٹیٹس ڈاؤن ہو گیا. یہ ہمارا بگاڑ ہے کہ ہم جب بگڑتے ہیں تو ہم کو اپنے مقام سے اٹھا دیا جاتا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. قرآن فرماتا ہے, بے شک انسان کو ہم نے بہت اچھا بنایا ہے. اس نے تو اچھا بنایا جیسے فیکٹری سے گھڑی اچھی بنی, ہم نے کہیں گرا دیا یا بچوں کے ہاتھ میں دے دیا, پانی میں ڈبو دیا, گھڑی اچھی بنی تھی بگاڑ دی. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اچھا بنایا لیکن ماں باپ نے بگاڑ دیا, یا تم کو صحبت نے بگاڑ دیا, یا دوستوں نے تمہیں بگاڑ دیا, یا دنیا کی دولت نے تمہیں بگاڑ دیا. بگڑنے کے بہت سے کارن ہیں, بگڑنے کے بہت سے راستے ہیں. کسی طرح سے تم بگڑ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم ہماری ریپیئرنگ کرنے کے لیے کاریگر پیدا کیے, ہمیں ریپیئر کرنے کے لیے, سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کاریگروں کو, بڑے بڑے فنکاروں کو پیدا کیا ہے. وہ لوگ ہم کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو دل کی بگڑی ہوئی گھڑی کو سدھارتے ہیں, انسان کے خراب ذہن کو نور سے بھرتے ہیں, انسان کے چال چلن کو صحیح کرتے ہیں. یہ واچ میکر نہیں ہے, یہ مستری نہیں ہے جو تیری بیڑی دیوار کو سیدھا کرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غوث و خواجہ ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام کیوں آئے؟ تمہاری دل کی دھڑکنیں دنیا کے لیے ہیں تو میرے غوث کی نظر پڑتی ہے تو یہ دل کی دھڑکن اللہ کے لیے بن جاتی ہے. جس طرح گھڑی کی چال چلن خراب ہوتی ہے اسے سدھارا جاتا ہے, اسی طرح انسان کے چال چلن خراب ہو جاتے ہیں, میرے غریب نواز اس کو سدھارتے ہیں. بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوار دیتے ہیں. جو بگڑا ہوا انسان ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے اسے پھر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر بھیج کر کے اسے عزت اور اچھا مقام عطا کیا جاتا ہے. مشہور واقعہ ہے نا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ آئے. جو بھی جے پال آیا تھا کفر کی غلاظت میں لت پت تھا, جو بھی جے پال آیا تھا اللہ کی وحدانیت سے دور تھا, ہزاروں بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا تھا, جو بھی جے پال آیا تھا قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا, جادو کے اشلوک پڑھا کرتا تھا, جو بھی جے پال آیا تھا کرامت نہیں بلکہ جادو کے زور سے ہوا میں اڑنا جانتا تھا, سب تھا لیکن انسانیت اس کے اندر نہیں تھی. میرے غریب نواز کے پاس آیا, بگڑا ہوا آیا, گندا بن کر کے آیا, کفر کی بدبو لے کر آیا, میرے غریب نواز کو چیلنج کر رہا ہے آؤ ہم سے مقابلہ کر لیں, آؤ ہم سے مناظرہ کر لیں. غریب نواز نے کہا بیٹھ جا. کہا ہم یہاں نہیں بیٹھتے, ہم ہوا میں بیٹھ کر بات کریں گے. وہ اب اس کا دماغ کتنا خراب ہو گیا تھا, جادو کا کتنا بڑا ماسٹر تھا, ہوا میں بیٹھ کر میرے غریب نواز کو چیلنج کرنا چاہتا. غریب نواز نے فرمایا میں ہوا میں نہیں جاتا, تو ہوا میں جا. میرے غریب نواز نے کہا چل رہا میں بھی اپنی کرامت دکھاتا ہوں. کرامت دکھا کر کے تو سب سیدھا کر لیتے ہیں. میرے غریب نواز نے کہا میری کرامت تو بہت اونچی ہے, پہلے تو جا. جب وہ گیا اتنا اونچا اڑا کہ نگاہوں سے نظروں سے غائب ہو گیا. مریدوں نے کہا حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے, اوپر چلا گیا نظر نہیں آ رہا ہے. میرے غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنی کھڑاؤں سے کہا جا اس کو پکڑ کے لا. ہماری کرامت ابھی تم دیکھو گے, ہمارے پیر سے لگی ہوئی سوکھی لکڑی کی کرامت کو پہلے دیکھو. ہم لوگوں کی کرامت تو بہت اونچی ہے, ایسے بگڑے ہوئے کو ہماری کھڑاؤں سیدھا کر دے. حضرت غوث پاک غریب نواز کا حکم ہوا, کھڑاؤں گئی پٹائی کر کے. آپ سب جانتے ہیں اس کرامت کو, سامنے لا کر بٹھا دیا. بگڑا ہوا تھا, اڑ رہا تھا, اس کو اپنے جادو پر, اپنی نالج پر, اپنے کرتب پر اس کو ناچ تھا. میرے غریب نواز نے دنیا کو بتایا کہ اس کا سارا غرور ہماری کھڑاؤں نے ختم کر دیا. دماغ میں جتنا میل بھرا ہوا تھا کھڑاؤں نے اس کے کھوپڑی پر پڑ کے سارا میل گرا دیا. جب وہ غریب نواز کے پاس آ کر کے بیٹھا ہے تو کانپ رہا ہے, لڑک رہا ہے, ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دیکھا آپ نے کیسا برین واش کیا ہے. یہ وہ برین واش ہے. میرے غریب نواز کے ہاتھ میں کتنا پاور ہوگا جی, جب سوکھی ہوئی کھڑاؤں میں اتنا پاور ہے. ایسے ایسے زبردست کافر کو اس کی ایسی ریپیئرنگ کی ہے, ایسی ریپیئرنگ کی ہے چند ہی لمحوں میں وہ غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا. جادو بھول گیا, اب قرآن پڑھ رہا ہے. بتوں کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے, اب دن رات اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. دوسروں کے یوگی جیپال اپنے راجا پرتھوی کی جے بجاتا تھا, اب وہ نعرہ یا رسول اللہ لگا رہا ہے. آخر یہ ریپیئرنگ کس نے کی؟ یہ کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو اس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے, کیسا بھی بگڑا ہوا آتا ہے تو اس کی ریپیئرنگ کر دیتے ہیں, لیکن اگر اس کی تقدیر میں ریپیئرنگ ہے ہی نہیں ہے تو پھر جس طرح سے بگڑی ہوئی گھڑی کچرے میں ڈال دی جاتی ہے, اللہ ایسے نہ سدھرنے والے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. جو بگڑے تھے سدھر گئے تو جنت میں, اور اگر کوئی سدھرا ہوا بگڑ گیا پھر وہ بننے کے لیے تیار نہیں تو جہنم میں ڈال دیا جاتا. جیسے کہ حضور کے زمانے میں منافقین پہلے آئے کلمہ پڑھا, اور قرآن فرماتا ہے انہوں نے نبی کی نبوت کا اور اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. یہ منافقین آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. ان منافقین کی زبان پر کلمہ توحید تھا. اللہ فرماتا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت پر ہم ایمان لائے, لیکن رب فرماتا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے سدھرنے والے نہیں, یہ پکے کافر ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈال دیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سدھارا لیکن وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو رب نے فرمایا اب ان کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں اسے دھسا دیا جائے. اور وہیں پر بڑے بڑے کافر آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے کہ محمد کا سر قلم کر دوں، لیکن مصطفیٰ کی نگاہ نے انہیں ایسا ریپیئر کر دیا کیونکہ اس میں ان میں ریپیئر ہونے کی صلاحیت موجود تھی، تو وہ عمر فاروق ہو گئے کہ جن کو جبریل سلام کرتے تھے. حضرت جبریل وہ وحی لے کے آتے تھے جو مشورہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. 13 آیتیں حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق اتری. یہ ان کا مقام، اتنا بڑا دشمن، اتنا بگڑا ہوا انسان، جب نگاہ نبوت نے اس کی ریپیئرنگ کی اور اندر سے استعداد تھی، سب کل پرزے خراب نہیں ہوئے تھے تو وہ سدھرے اور عمر فاروق بن گئے. اور وہیں پر ابو جہل تھا، سب اندر سے اس کے پرزے خراب پارٹس اور خراب ہو گئے تھے، اب وہ ریپیئر کے لائق نہیں رہا. ابو لہب گھر کا چچا، وہ خراب اندر سے ایسا ہو گیا تھا کہ ریپیئر کے لائق نہیں تھا. تو رب العالمین نے فرمایا ذُكْرِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چلو تم دنیا میں بڑی عزت والے اور بڑی عظمت والے بنتے تھے، جہنم کا عذاب چکھو. میرے دوستو، انسان بگڑتا ہے تو انبیاء اور اولیاء انہیں سدھارتے ہیں، لیکن وہ کہ جس کے اندر خرابی تو ہے لیکن ان کے دل میں ابھی استعداد اور اچھائی موجود ہے، وہ بہت جلدی سدھر جاتے ہیں. اور جن کے اندر ساری استعداد ختم ہو چکی ہے، ساری صلاحیت مر چکی ہے، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کے ممبر ہو جاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بڑی باصفا تھے کہ بڑے بڑے کفار آئے، ان میں صلاحیت تھی، تو حضرت غوث پاک نے ایک نگاہ ڈالی تو ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک مرتبہ شیخ احمد جو حضور کی بارگاہ میں مدرسے میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں بڑے سعادت مند ہوتے ہیں، ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ سید القوم خادم ہوں، جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے وہی قوم کا سردار بنا دیا جاتا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے وہی سرداری کا حقدار بن جاتا ہے، وہ مخدوم بن جاتا ہے. حضرت شیخ احمد بڑے وفادار طالب علم تھے، بس انتظار کرتے تھے کہ خود حضور غوث پاک کب اٹھیں، میں وضو کا پانی پیش کروں، مسواک پیش کر دوں، مسلح پیش کر دوں. بیچارہ رات کو سوتا نہیں ہے طالب علم، اپنے پیر و مرشد اور استاد کی خدمت کے لیے جاگتا رہتا تھا. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیدار تھا، حضور غوث پاک جیسے روزانہ اٹھتے تھے آج بھی اٹھے، میں نے لوٹے میں پانی بھرا، پیش کیا، مسواک پیش کی، لیکن ہمیشہ جب پانی پیش کرتا تھا تو حضور لے لیتے تھے، مسواک دیتا تھا تو ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے، لیکن آپ پانی کی طرف، مسواک کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. میں لے کر کھڑا ہوں، سردار غوث اعظم اپنے روم سے نکلے اور سیدھے مدرسے کے مین گیٹ کی طرف پہنچے. گیٹ بند تھا، انہوں نے لوٹے کا پانی وہیں رکھا، مسواک وہیں رکھ دی، پیچھے پیچھے حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلے کہ کہاں جا رہے ہیں، آج حضرت میری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے. جب مدرسے کے مین گیٹ کے پاس پہنچے ہیں تو وہ گیٹ فوراً کھل گیا، حضور غوث پاک باہر نکل گئے. پھر وہاں سے شہر سے باہر، جو شہر پناہ کا اس زمانے میں دروازہ بڑا گیٹ ہوتا تھا، ہر طرف دیواریں ہوتی تھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مین گیٹ کے پاس پہنچے تو وہ گیٹ بھی خود بخود کھل گیا. حضور وہاں سے پاک باہر قدم رکھا, شیخ احمد بھی پیچھے 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 جا رہے ہیں. انہوں نے بھی باہر نکل کر کے دیکھا تو جیسے ہی ایک قدم رکھا غوث پاک نے تو بغداد سے نکل کر وہ کسی نئے شہر میں پہنچ گئے. ایک ہی قدم شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں حیرت میں تھا کہ ہم ابھی بغداد میں ہیں ابھی ایک نئے شہر میں آ گئے. حضور غوث پاک ایک قدم اور بڑھاتے ہیں تو ایک بہت بڑا مکان نظر آتا ہے, اس کا بھی دروازہ کھلا, حضور غوث پاک اندر چلے گئے. شیخ احمد کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے اندر چلا گیا. وہاں عجیب نورانی ماحول تھا, بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نورانی شکل والے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. سامنے ایک کمرہ تھا, روم تھا, اس میں سے کسی بیمار کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ایک انسان کی لاش اپنے کندھے پر لیے ہوئے اس روم سے نکل کے باہر چلا گیا. حضور غوث پاک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ آدمی جو لاش کو لے کر باہر گیا تھا پھر وہ ریٹرن ہوا, واپس ہوا, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک ایسا شخص ساتھ ساتھ آ رہا تھا جس کے بال بڑھے ہوئے تھے, موچھیں بھی لمبی لمبی تھی, اس کے ناخن بڑھے ہوئے تھے, عجیب انداز کا مسلمان نہیں لگ رہا تھا. اس شخص کو لا کر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں بٹھا دیا گیا. حضور غوث پاک نے کہا اس کے ناخن شریعت کے مطابق بناؤ, اس کے بال لمبے لمبے کاٹ کر کے چھوٹے کرو, اس کی موچھوں کو شریعت کے مطابق کرو. فوراً یہ سارے انتظامات ہوئے, غسل کروایا اور اسلامی لباس پہنایا, سامنے بٹھا کر کے ایک نگاہ ڈالی تو وہ کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر ایک نگاہ ڈالی, دوسری نگاہ ڈالی, تیسری نگاہ ڈالی اور اس آنے والے سے کہا اس کو اس کی جگہ قائم کر دو, اس کو اس کی جگہ مقرر کر دو. اتنا کہہ کر کے حضور غوث پاک اٹھے اور ایک قدم رکھا پھر بغداد میں پہنچ گئے. شیخ احمد بھی پیچھے پیچھے ایک قدم بغداد میں پہنچ گئے. رات بھر شیخ احمد کو نیند نہیں آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. صبح جب مدرسے کا وقت ہوا تو حضور غوث پاک درسگاہ ہمیں کلاس میں آ کر بیٹھے اور یہ شیخ احمد بھی کتاب لے کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے جا کر بیٹھے. حضور غوث پاک نے شیخ احمد سے کہا پڑھو. شیخ احمد کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پڑھو تو میری زبان نہیں کھل رہی تھی, رات کا پورا منظر میرے دل پر چھایا ہوا تھا, میں تھرایا تھا کہ معاملہ کیا ہے. پھر غوث پاک نے کہا پڑھتا کیوں نہیں, جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح تھا. غوث پاک وقت فرماتے جو تم نے دیکھا تھا صحیح تھا. شیخ احمد سمجھتے تھے کہ میں پیچھے پیچھے چپکے چپکے چل رہا ہوں تو حضرت کو خبر نہیں ہے, اور پیرانی پیر تو روشن زمین تھے, سب خبر تھی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. خود غوث پاک فرماتے ہیں پر جو دیکھا تھا وہ صحیح تھا. تو شیخ احمد کو ہمت ہوئی, کہنے لگے حضور صحیح تھا تو کیا تھا وہ تو بتائیے. غوث پاک مسکرائے فرما سن, ہم جب بغداد میں تھے اور دروازہ کھلا, ایک قدم میں ہم جس شہر میں پہنچے وہ ملک شام تھا, جو بغداد سے ہزاروں میل دوری پر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ایک قدم میں ہم بغداد سے شام پہنچے, اور وہ جو تم نے بڑا مکان دیکھا تھا, حویلی دیکھی تھی, وہ مکان وہ تھا جس میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں. ابدال بہت بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہے. حضرت غوث پاک فرما کے اس مکان میں 40 ابدال رہتے تھے. ایک ابدال کی سکرات اور جاگنی کا وقت تھا, جو تو آواز سن رہا تھا وہی ابدال کا آخری وقت تھا جو کراہنے کی آواز تھی. حضرت غوث پاک کتنے ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں, جب یہ سارا سننا کھڑے رہنا شیخ احمد نے کیا, لیکن پیر روشن ضمیر کو سب معلوم ہے کہ کیا کیا ہوا. فرماتے ہیں جو تم نے سنا تھا وہ ابدال صاحب تھے, آخری وقت تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ کندھے پر جو لاد کر لاش نکلے وہ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر نے لا کر کے اس کو دفن کیا، اور یہ قسطنطنیہ روم جہاں پر پاپائی روم رہتا ہے، ان کا سب سے بڑا پوپ جو دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ اس کا پوپ تھا، یہ جو لمبے بال والا تھا، لمبی موچھ والا تھا، حضرت خضر علیہ السلام اس کو وہاں سے اٹھا کر لائے تھے. چونکہ اس کی موچھ، اس کے بال، اس کے ناخن سب شریعت کے خلاف تھے، میں نے اس کو شریعت کے ڈھانچے میں پہلے ڈھال دیا، اس کو غسل کرایا اور ایک نکاح ڈالی تو دل کا کفر اور دل کی میل دھل گئی اور کلمہ پڑھ لیا. پہلے میں نے اس کو شریعت کے مطابق بنایا، پھر اس پر نگاہ ڈالی تو مسلمان بنایا، پھر دوسری نگاہ ڈالی تو ولی بن گیا، تیسری نگاہ ڈالی تو قطب بن گیا، چوتھی نگاہ ڈالی تو ابدال بن گیا. اور جب وہ ابدال کے مقام پر فائد ہو گیا تو میں نے خضر سے کہا کہ مرنے والے ابدال کی جگہ اس کو یہ ہے جو تم نے دیکھا تھا، اس کی تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایسے پاکھنڈی کرمنل اور ایسے کفر کو دھو کر کے پاک صاف ہی نہیں بلکہ مقام ابدالیت پر فائز کر دینے کی طاقت رب نے اپنے پیارے غوث کو عطا فرمائی ہے، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں، قیامت تک اگر کوئی سچا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے، اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مرد دوری سے پاک ہوئی. یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، اور انہی کا نام ہے استقامت والے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو مان لیا اس پر اتنی مضبوطی کے ساتھ اٹل ہو جاتے ہیں کہ زمین ادھر سے ادھر ہو لیکن یہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلتے ہیں، اس کا نام ہے استقامت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے دین کو مان لیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن مومن کی جب یہ شان ہوتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اس نے خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفائی کو مان لیا اور پھر اس پر قائم ہو گیا، کچھ بھی ہو ذرا سا اس کے خیال میں، اس کے عقیدے میں، اس کی سوچ میں ذرا بھی دعوی ڈول پر نہیں آتا، وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہتا ہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس کے پاس ہمیشہ فرشتے آتے جاتے ہیں. وہ دنیا میں رہتا ہے، پہاڑ کے اوپر رہے گا، کوئی نہیں جائے گا، فرشتے آئیں گے، اس کے باتیں کریں گے، اس کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، پیر لیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں استقامت. اندر سے جیسے ہیں ویسے ہی باہر سے، ان کا ہر عمل ان کے قول کے مطابق ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے اندر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام علماء، فقراء، ان کے مریدین تشریف فرما ہیں، اور حضرت بیٹھ کر کے سب کو واعظ فرما رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں. اچانک اوپر سے ایک بہت موٹا سانپ، سانپ ہی بولتے ہیں نا، سانپ اوپر سے گرا، اور گرنے کے بعد ادھر ادھر نہیں، حضور غوث پاک کی گود میں آ کر کے سانپ گرا. بولو اب اس وقت ایک انسان کا حال کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سانپ اگر بچھو آ جائے تو خبرا کر کے ہو جاتا ہے. فرمایا گیا کہ جتنے علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بہت خطرناک سانپ اوپر سے گرا غوث پاک کے گود میں، حضرت غوث پاک میں ذرا سی حرکت نہیں ہوئی، ڈر اور دہشت کا کوئی نشان نہیں تھا. جتنے بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم سب دور ہٹ گئے, صرف حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, جو بیان کر رہے تھے اس بیان کو چھوڑا نہیں, رکے نہیں, بیان مسلسل کرتے رہے, لوگ دور کھڑے ہو کر سنتے رہے. اور سانپ گود میں بیٹھا ہے, بیٹھنے کے بعد آپ کے جبے میں اس نے اپنا سر ڈالا, اور سر ڈالنے کے بعد آپ کے بدن پر چڑھتا ہوا چڑھتا ہوا ادھر گلے سے نکلا, اور نکلنے کے بعد گردن میں لپٹ گیا. آپ ذرا سوچو تو کیا حال ہونا چاہیے انسان کا, جو صرف ایک انسان ہے اس کی حیثیت اور ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے. لیکن علماء فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے چہرے پر ذرا سی پریشانی, آپ کے بدن پر ذرا سی گھبراہٹ کا کوئی اثر نہیں تھا. یہ سانپ اس طرح سے تھوڑی دیر لپٹا رہا اور پھر وہ وہاں سے اترا, آپ کے بدن پر ران پر ہوتے ہوئے سامنے آیا, سامنے آ کر دم پر ایسے کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد حضور غوث پاک سے وہ باتیں کرنے لگا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ بات کر رہا تھا, حضور غوث پاک اس کو جواب دے رہے تھے, وہ کچھ کہہ رہا تھا, حضور غوث پاک جواب دے رہے تھے. تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ وہ سانپ بات کرتے کرتے وہیں سے غائب ہو گیا, نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا, کھڑا تھا کھڑے کھڑے غائب ہو گیا. جب وہاں سے وہ غائب ہو گیا تو جتنے خدام تھے مجلس میں بیٹھنے والے تھے پھر آ کر کے بیٹھے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ ماجرا کیا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا جن تھا, مجھے آزمانے کے لیے آیا تھا کہ یہ استقامت والے ہیں, اپنی استقامت میں یہ صحیح ہیں کہ نہیں ہے. یہ جن شریر جن تھا, جب اس نے آزما لیا کہ میں نہ اندر سے گھبرایا نہ باہر سے گھبرایا, میں جو کچھ گفتگو کر رہا تھا مسلسل اپنی بات میں نے جاری کر, تو وہ دیکھ کر کے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنے گھوم پر کھڑا ہو کر کے مجھ سے بات کر رہا ہے, اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ شیخ عبد القادر اس طرح سے میں نے بہت سے ولیوں کو آزمایا, لیکن بعض ولی تو مجھے وہ ملے جو باہر سے بالکل سکون والے نظر آئے لیکن اندر سے دل گھبرا رہا. وہ کہتا ہے بعض وہ تھے اندر سے بالکل ان کو اطمینان تھا لیکن باہر سے وہ ڈاواں ڈول ہو گئے, لیکن آپ کو میں نے دیکھا نہ اندر گھبراہٹ تھی نہ باہر گھبراہٹ تھی, ایسا استقامت والا میں نے کسی کو نہیں پایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم جس وقت تو میری گود میں گرا ہے میں قضا اور قدر کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہا. قضا اور قدر بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونے والا ہے, یہی تو جانتے ہیں نا آپ, ہمارا ایمان. قضا کہتے ہیں اللہ نے جو کسی کے لیے فیصلہ کر دیا, اور قدر اس کو کہتے ہیں, کسی کا موبائل بجا, قدر اس کو کہتے ہیں کہ جو فیصلہ اللہ نے فرمایا ہے اس اینڈ کہاں ہوگا. وہ جیسے کسی کو اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بیمار ہوگا, یہ ہے قضا, اور بیماری کب تک رہے گی, اینڈ کب ہوگی, یہ اینڈنگ کا نام ہے قدر. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہوگا, جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو ہم زندگی دے رہے ہیں, لیکن یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, اللہ نے یہ بھی مقرر کر دیا ہے, یہ بھی طے کر دیا ہے کتنے دن یہ زندہ رہے گا. تو ہم پیدا ہوئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور مریں گے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے, اسی کا نام ہے قضا اور قدر, کہ جو ہونے والا ہے اور جو ہو کر رہے گا اس پر ہم سب کا ایمان ہے. آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. جو بھی تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو سب اللہ کی طرف سے ہے. یہی حضرت غوث پاک سمجھا رہے تھے. غوث پاک نے ارشاد فرمایا سن میں اس وقت اللہ کے قضاء و قدر پر گفتگو کر رہا تھا اور جو جب تو گرا اگر میں گھبرا جاتا تو اللہ کے فیصلے سے گھبرا جاتا. تو گرا تھا تو میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیشہ تو میرے پاس نہیں رہے گا ہٹے گا یہ اس کی قدر ہے. تو جو ہونے والا تھا مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت. میں گھبراؤں گا تو کیا ختم ہو
جائے
گا. مجھے پاس فرماتے ہیں جب تو گرا تھا میں قضاء و قدر سمجھا رہا تھا اگر میں گھبرا جاتا تو میرا حال میری بات کے خلاف ہو جاتا. جیسا میں بول رہا تھا میں ویسا نہیں مل ہوتا. اور ولی کی شان یہ ہے کہ جو بولے وہی کرے جو کرے وہی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں بولتے ہو جو خود کرتے نہیں. کرونا مختر عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ تم بولو اور اس کو کرو نہیں عمل نہ کرو. غوث پاک نے بتایا کہ اولیاء اللہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. حال اور قال دونوں کا ان کا برابر ہوتا ہے. اندر سے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں باہر سے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اور ولی اللہ اکبر ان کا مرتبہ آپ نے دیکھا استقامت بھی ہے اور دنیا کو سدھارنے کی نگاہ بھی ان پر ہے. یہ سب کیسے ملتا ہے. اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی ہمدردی کرتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر کے ولیوں کے دل و دماغ میں استقامت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. حضرت غوث پاک مشہور واقعہ ہے. ماں نے چلتے چلتے کہا تھا بیٹا جا رہے ہو بغداد تعلیم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ مت بولنا. یہ کس نے کہا تھا؟ ماں نے کہا تھا. اور جب وہ چلے اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو ڈرے نہیں استقامت والے تھے. حملہ کر رہے ہو کرو. ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. کتنا ہے؟ بولے 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ بولے جیب میں چھلا ہوا ہے میری ماں نے چھل کے رکھا. تو لوگوں نے اس استقامت والے کی بات کو مذاق سمجھا کہ غلط بول رہا ہے. کوئی اپنا مال بتا سکتا ہے؟ لیکن ڈاکو کے سردار نے کہا جب یہ بار بار وہی بات کہہ رہا ہے تو کپڑا پھاڑا گیا 40 دینار کے لیے. ڈاکو نے کہا بیٹے ہم تجھ کو تو سمجھتے تھے بالکل غریب ہے تیرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوگا 40 سونے کے دینار نکلے. تو نے سچ سچ ہم کو کیوں بتایا؟ کہا میں نے ماں سے وعدہ کیا. استقامت تو ذرا دیکھی ماں کی وفاداری تو دیکھی. فرمایا جب میں نے ماں سے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پھر زندگی بھر نہیں توڑوں گا. ڈاکو یہ سچائی سوچ کر سن کر کے رونے لگا. اس پر اثر ہوا. کہنے لگا اے بیٹے میں بھی مسلمان ہوں. میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا ظلم نہیں کروں گا. میں نے اپنے رب کا وعدہ توڑ دیا. تو نے اپنے ماں کا وعدہ نہیں توڑا ہے. ہاتھ بڑھا تیرے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے ہیں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں پہلا گروپ ہو ہے جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا. دیکھا ہے آپ نے یہ استقامت ماں باپ کی اطاعت اللہ کی وفاداری مصطفیٰ کی محبت یہ وہ سرمایہ اور سمپتی ہے کہ انسان کے اندر بڑا ہی اطمینان اور بڑا ہی نور کا سکون پیدا کر دیا کرتی ہے. رب العالمین ہم سب کو غوث پاک کی زندگی اور ان کے کیریکٹر سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سنیت پر ہم سب کو قائم و قائم بھی رکھے اور اللہ کی وفاداری اور اطاعت میں ہم سب کو نمازی بھی بنائے اور اولیاء کی محبت کا چراغ ہمارے گھروں میں جلا رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.